إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوات لا يستجاب لها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون واجب الاحترام اور علماء کرام نہایت محترم بزرگوں بھائیوں ساتھیوں اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت بڑا کرم اور بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں کامل دین عطا فرمایا ہے کامل اور مکمل دین جس کے بارے میں ہم علی وجہ البصیرت یہ بات کہہ سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کائنات میں جس قدر ادیان کو ماننے والے لوگ دنیا میں موجود ہیں اور اپنے اپنے دین کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ یہ آسمانی دین ہے، ان میں سے کسی کے پاس بھی اس طرح دین محفوظ نہیں ہے جس طرح کہ اللہ نے ان انبیاء کرام علیہ السلام پہ نازل کیا تھا جن کے ماننے والے آج اس دین کی پیروی کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ یہ صرف دین اسلام ہے جس طرح اللہ نے نازل کیا، وہ اسی طرح ملون آج بھی محفوظ ہے اور قیامت تک اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ رہے گا، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر دنیا سے مذاہب عالم کی تمام کتابوں کو ناپائز کر دیا جائے، جتنے بھی مذاہب ہیں اور ان کے ماننے والے وہ اپنی اپنی کتابوں کو سب کو ناپائز کر ختم کر، اب اپنی کتابوں کو اثر نو وہ کائنات کے سامنے پیش کرے، نہ یہودی تورات کو پیش کر سکتے ہیں نہ عیسائی انجیل کو پیش کر سکتے ہیں، اگر پیش کر سکتے ہیں تو مسلمان اسلام کو پیش کر سکتے ہیں، آج اثر نو قرآن کو بھی اور اثر نو احادیث مبارکہ کو بھی اسی طرح پیش کر سکتے ہیں جس طرح اللہ نے نازل کیا اور جس طرح محمد رسول اللہ نے فرمایا اللہ کے فضل و کرم سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے ادیان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود نہیں لی، لیکن اس کامل دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ وتعالی نے خود اپنے ذمہ لی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ مولانا اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے، آج بھی حیات طیبہ اور سیرت طیبہ کا یہ اعجاز سمجھیے، یہ بھی اعجاز سمجھیے کہ آپ کی حیات طیبہ ہی محفوظ نہیں بلکہ آپ کی حیات طیبہ کو محفوظ کرنے والوں کی حیات بھی اللہ نے محفوظ کر دی۔ کہاں ہے عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار؟ کہاں ہے ابراہیم اور عیسیٰ اسماعیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور ان کے پیروکار؟ کسی ایک کا نام لے کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ فلاں کی زندگی موجود ہے اور ان کے احوال اور ان کی زندگی کے حالات وہ محفوظ ہیں اور معلوم ہیں لوگوں کو؟ قتل نہیں، بالکل نہیں۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث محفوظ ہیں، سیرت نبوی محفوظ ہے، تو سیرت نبوی کو محفوظ کرنے والے صحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ کرام، محدثین اعظام اللہ کے فضل و کرم سے ان کی سیرتیں بھی محفوظ ہیں۔ یہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا اعجاز، یہ صرف اس دین کا اعجاز ہے جو دین اللہ نے نازل کیا ہے۔ لیکن یہ تو ہماری آج بدبختی اور بد نصیبی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ کائنات کے سامنے سر اٹھا کے چلے، کائنات کے سامنے سر اٹھا کے چلے کہ دین ہے تو ہمارے پاس ہے وہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، ہم اسی دین کے ماننے والے ہیں، اسی دین کے پیروکار ہیں، اسی دین کی دعوت دیتے ہیں جو اللہ عزوجل نے
نازل کیا ہے اور محمد رسول اللہ نے ہمیں پہنچایا ہے. لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی دین کا ماننے والا, یہودیت کا ہو, عیسائیت کا ہو یا کسی اور دین کا ہو, وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا, نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس وہی دین ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا تھا اور جس کا ان کے ریفارمر نے ان کو ان تک پہنچایا تھا. یہ وہ لوگ اس بات کا نہ دعویٰ کر سکتے ہیں نہ دعویٰ کرتے ہیں. ہمارے واقعہ یہ ہے کہ وہ نہ دعویٰ کرتے ہیں, خود مانتے ہیں کہ تورات میں بھی تحریف ہے, خود مانتے ہیں انجیل میں بھی تحریف. لیکن لوگوں نے تجربہ کیا, لوگوں نے تجربہ کیا, لوگوں نے جناب مختلف کیفیتوں اور نوعیتوں سے قرآن مجید کا بھی, احادیث مبارکہ کا بھی تجزیہ کیا. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے قرآن آج بھی محفوظ ہے, احادیث مبارکہ اللہ کے فضل سے آج بھی محفوظ اور قیامت تک محفوظ رہے گی. اللہ نے فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. صحیح بات ہے کہ قرآن کی حفاظت کے حوالے سے میرا موضوع نہیں, ورنہ میں آپ سے عرض کرتا کہ اس کی حفاظت میں اللہ نے کیا کیا اعجازات رکھے ہیں. یہ میرا عنوان نہیں آج کی گفتگو کا, میرا عنوان ہے حدیث پاک کی حفاظت کرنے والوں کے احوال کا, محدثین کرام کی خدمات کا کہ انہوں نے کیا کیا خدمات سر انجام دی ہیں, اور ایک ایک حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے اور کائنات کے سامنے ایک ایک روایت کو محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے کتنی محنتیں, کتنی کاوشیں, کتنی کوششیں اور کتنی اور کتنی انہوں نے محنتیں کی ہیں. آج میں ان کے تذکرے, ایمان افروز تذکرے آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں, صحابہ کرام سے لے کے. اور پھر یہ دیکھیے کہ جس طرح قرآن محفوظ, اسی طرح حدیث محفوظ, جس طرح قرآن کے حافظ موجود, اسی طرح حدیث کے حافظ موجود. صحابہ کرام میں بھی, تابعین اعظم میں بھی, اور اس کے بعد کے دور میں بھی آج بھی حدیث کے حافظ موجود اور آج بھی قرآن کے حافظ موجود. آج بھی ایسے ہیں جنہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہزاروں حدیث یاد, ہزاروں حدیث یاد. قرآن مجید کے حافظ وہ تو اب گنتی سے بھی ظاہر ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اب مساجد کم پڑ گئی ہے, حفاظ مساجد سے کہیں زیادہ بڑھ گئے ہیں. کوئی ایک دور ہوتا تھا قرآن سنانے کے لیے تراویوں میں حفاظ ڈھونڈے جاتے تھے, تلاش کیے جاتے تھے, چھ چھ ماہ پہلے بکنگ ہوتی تھی. لیکن آج کے دور میں حفاظ گھروں میں سنا رہے ہیں, مسجدیں جناب وہ بھری بڑی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن کے حفاظ, حدیث کے حفاظ قرن اول سے. آپ صحابہ کرام میں دیکھ لیں, حضرت ابو ہریرہ حدیث کے حافظ, 5376 حدیث میں یاد کرنے والے. ام المومنین حضرت عائشہ 2210 روایات کو یاد کرنے والی. حضرت عبداللہ ابن عباس 2236 روایات کو یاد کرنے والے. اسی طرح حضرت انس ہے, اسی طرح عبداللہ ابن عمر ہے, اور اسی طرح عبداللہ ابن مسعود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. اور اسی طرح قرآن کے حافظ ہے, قرآن کے حافظ ہے حضرت تمیم داری ہے, حضرت عبی ابن کعب ہے, حضرت معاذ ابن جبل ہے, حضرت سالم مولا ابی حذیفہ ہے, جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرأ القرآن من اربع. اور اسی طرح ابو بکر صدیق ہے, عمر فاروق ہے, عثمان غنی ہے, حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. قرآن کے بھی حافظ صحابہ میں موجود, حدیث کے حافظ بھی صحابہ کرام میں موجود, تابعین میں بھی یہی کیفیت, حدیث کے حافظ بھی موجود, قرآن کے حافظ بھی موجود. اور پھر دیکھیے صحابہ کرام نے اللہ اکبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کس طرح جمع کی, ان کو کیا سمجھا ہے. سچی بات ہے حدیث کی عصمت کا انکار وہ کرتا ہے جو محمد رسول اللہ کی عصمت کا منکر ہے. بات سمجھ لو, حدیث کی عصمت کا منکر وہ ہے جو اللہ کے رسول کی عصمت کا منکر ہے. وہ اللہ کے رسول کو معاذ اللہ ایک چیز سمجھتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ایک ذاتیہ تصور کرتا ہے. لکھنے والوں داروں نے لکھا ہے, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ رسول کی حیثیت ایک چیز کی ہوتی ہے. رسول کی حیثیت ایک چیز کی ہے. اللہ رب العزت تو فرماتے ہیں لوگوں میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند مت نہ کرو, میرے نبی سے آگے مت پڑھو, میرے نبی سے آگے مت پڑھو, میرے نبی کا ہر فیصلہ تسلیم کرو، تم مانو، تمہارا دل چاہے یا نہ چاہے لیکن تمہیں محمد مصطفیٰ کا فیصلہ ماننا چاہیے۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، مولانا پھر کہہ دیتے ہیں تم موضوع سے کہیں دور چلے جاتے ہو، لیکن کیا کروں، کچھ میری بھی مجبوری ہے، کچھ میری بھی مجبوری ہے۔ سچی بات ہے کہ حدیث کے حوالے سے، صحابہ کرام کے حوالے سے، محدثین کے حوالے سے جب بات نکلتی ہے تو یقین جانیے میرے سامنے تو اس طرح ہے جس طرح باغیچہ کھل جاتا ہے اللہ کے فضل سے۔ باغیچہ مجھے مسافت فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کس کس پھول کا خرچہ کرو، کس کس خوشبو کی بات کرو، کس کس کی محنتوں کو آپ کے سامنے بیان کرو، کس کس کی مشقتوں کو آپ کے سامنے اس کا خرچہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، امتحان لینے والوں نے امتحان لیا، امام بخاری نے ذکر کیا ہے، امام بخاری نے ذکر کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مروان بن حکم نے کیا کہا کہ آپ حدیث لکھیں، لکھوائیں، نبی علیہ السلام کی احادیث ہمیں لکھوائیں، آپ سنائیں احادیث مبارکہ، ہم نبی علیہ السلام کے ارشادات سننا چاہتے ہیں آپ کی زبان سے۔ پردے کی اور میں ابو صافیہ کا بیان ہے، کتاب القرآن میں امام بخاری نے ذکر کیا ہے کہ پردے میں ایک ساتھی کو بٹھا دیا مروان نے اور کہا کہ ابو ہریرہ جو احادیث بیان کرے وہ لکھتے جانا، جلدی جلدی وہ جلدی جلدی لکھتے جانا۔ اب کیا ہے، وہ پردے کی اوڑ میں بیٹھا ہوا احادیث حضرت ابو ہریرہ کی بیان کردہ روایات وہ لکھتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو صافیہ فرماتے ہیں فحدث ابا ابو ہریرہ احادیث کثیرا، فحدث ابو ہریرہ احادیث کثیرا، ابو ہریرہ نے بہت سی احادیث بیان کی۔ اب آپ فیصلہ کریں، سوچیں، وہ جو بہت سی احادیث تھی وہ 10, 20, 50, 60 ہوں گے، جس کے بارے میں راوی کا بیان ہے حدث احادیث کا کثیرہ، بہت سی احادیث ہوں گی، وہ تو بھائی سینکڑوں کی تعداد میں ہوگی نا، وہ درجنوں کے حساب سے تو نہیں، سینکڑوں کے حساب سے ہوگی۔ ایک سال گزر گیا، اللہ اکبر کبیرہ، ایک سال گزر گیا، سال کے بعد مروان نے دوبارہ حضرت ابو ہریرہ کو بلایا اور کہنے لگا حضرت راوی الاسلام، حضرت ابو ہریرہ وہ جو گزشتہ سال رضی اللہ تعالی عنہ، جو وہ گزشتہ سال آپ نے احادیث سنائی تھی، بڑی بڑی پیاری پیاری احادیث، بڑی پیاری احادیث، بڑی بابرکت احادیث، بڑی ہی جناب جناب سینوں میں دل میں اتر جانے والے احادیث مبارکہ، وہ برائے مہربانی ایک بار پھر سنا دے، ایمان تازہ ہو جائے، ہر ایک بار پھر سنا دے۔ اور وہ جو تھا نا وہ پچھلے سال والا مراقب جس کو کہا تھا لکھتے چلے جانا، پردے کی اور میں اس کو پھر دوبارہ دکھا دیا اور کہا کہ وہ جو روایات تم نے لکھی تھی اس کا تقابل کرتے جانا، ابو ہریرہ وہی روایتیں پڑھتا ہے یا اپنی طرف سے کچھ اور بھی کر کرتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب راوی کا بیان ہے، اللہ اکبر، راوی کہتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے اسی ترتیب کے ساتھ، اندازہ، اسی ترتیب کے ساتھ جس ترتیب سے سال پہلے احادیث لکھوائی اور سنائی تھی، سال کے بعد اسی ترتیب کے ساتھ تمام کی تمام احادیث سنا دی۔ سما سما ہر پتی ہے، سبا تمہیں رہتی ہے، ہر پر نہ ستم والا پاس، نہ ایک حرف آگے نہ ایک حرف پیچھے، جتنی روایات جس انداز میں تھی ابو ہریرہ نے اسی طرح سنا دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا سمجھے، لوگوں نے امتحان نہیں لیے، لوگوں نے امتحان نہیں لیے، حضرت امام زہری کا امتحان لینے والوں نے بھی امتحان لیا، محدثین کا امتحان لینے والوں نے بھی امتحان لیا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ امتحانوں میں کامیاب ہوئے۔ محدثین کے امتحانوں کے تذکرے کرو تو پھر بات لمبی ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ دیکھیے ان کی نگاہ میں کیا قدر تھی حدیث نبوی کی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مدینہ طیبہ سے چلتے ہیں، مصر جاتے ہیں، مصر جانے کے بعد وہاں حضرت عقبہ بن عامر کا گھر تلاش کرتے ہیں، مسربہ سے پوچھتے ہیں جو مصر کا گورنر ہے کہ عقبہ بن عامر کا گھر بتلاؤ، مجھے اس سے ایک کام ہے۔ کہنے لگے بیٹھو، مدینے سے آئے ہو، مدینے سے آئے ہو، مصر یہاں پہنچے ہو، اونٹ پہ سوار ہو کے، پانی تو پی لو، کھانا تو کھا لو، کہنے لگے یہ بات کی بات ہے پہلے مجھے عقبہ بن عامر کا گھر بتلا سمجھے ہیں کچھ کھانا پینا چھوڑا سفر کی قیمت برداشت کی کس مقصد کے لیے اللہ اکبر کس لیے عقبہ کے پاس گئے رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے عقبہ بھائی ایک مجلس میں میں اور آپ رسول اللہ کی خدمت میں بیٹھے تھے آپ نے صدر مومن مسلمان کے پردہ پوشی کے بارے میں کچھ باتیں ارشاد فرمائی تھی میرے ذہن سے وہ بات نکل گئی وہ سننے کے لیے مدینے سے آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں من صدر مسلم صدرہ اللہ یوم القیامہ یہ روایت سننے کے لیے حضرت عقبہ بن عامر کے پاس حضرت ابو ایوب مصر میں پہنچے ہیں مدینے کے پاس کیا سمجھے ہیں حدیث کو حدیث تو وہ سمجھے جنہوں نے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی جنہوں نے اولاد کی قربانی دی جنہوں نے جان کی قربانی دی جنہوں نے مال کی قربانی دی یہ احمد کیا جانے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کو اور محمد مصطفیٰ کی عظمت کو جو آج نہ نبی کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں نہ محمد مصطفیٰ کی حدیث کا اعتراف کرتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ بھائیوں امام زہری ہیں امام شعبہ ہیں امام سفیان ثوری ہیں سفیان ابن عیینہ ہے عبداللہ ابن مبارک ہے امام مالک ہے امام احمد بن حنبل ہے یحیٰ ابن معین ہے ابو زرع ہے ابو حاتم ہے کن کن کا نام آپ کے سامنے آپ اندازہ کیجیے امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ امام خطیب رام ہرمزی امام رام ہرمزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اللہ اکبر کبیرہ امام رام ہرمزی نے ذکر کیا ہے یہ واقعہ بڑا عجیب و غریب کیا کہ نصر بن محمود فرماتے ہیں کلنا نجلس على باب الشعبہ ہم امام شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے ساتھی تلمیذ بیٹھے ہیں نصر بن حماد کہتے ہیں میں نے پڑھا حدثنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن عبداللہ بن عطا عن عقبہ بن عامر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہاں تک پہنچا تھا اندر سے شعبہ آئے اور ایک تھپڑ نصیب کیا ایک تھپڑ نصیب کیا اور تھپڑ نصیب کر کے پھر اندر دروازے میں داخل ہو گئے گھر میں اندر داخل ہو گئے یہ رونے لگی استاد جی نے مارا ہے امام شعبہ نے پیتا ہے عبداللہ ابن ادریس امام عبداللہ ابن ادریس آ کے پوچھتے ہیں کیوں رو رہے ہیں کیا ہوا ہے تمہیں کہنے لگے امام شعبہ نے میں نے یہ سڑک پڑھی ہے اور امام شعبہ نے مارا ہے تھوڑی دیر بعد امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے عبداللہ ابن ادریس وقت کے امام ہے اور محدث وہ پوچھتے ہیں بھائی یہ نصر بن حماد کا کیا جرم ہے کہ آپ نے اس کو مارا کہنے لگے عبداللہ تو جانتا ہے کہ اس نے سند کیا پڑی اس نے کہا ہے حدثنا حدثنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن عبداللہ ابن عطا عن عقبہ ابن عامر میں نے ابو اسحاق سے پوچھا تھا کہ کیا عبداللہ ابن عطا نے عقبہ بن عامر سے سنا ہے یہ روایت سنی ہے تو وہ کہنے لگے کہ نہیں عبداللہ بن عطا نے عقبہ سے یہ روایت نہیں سنی کس سے سنی ہے یہ کس سے سنی ہے کہنے لگے کہ یہ تو اب عبداللہ ابن عطا ہی بتا سکتے ہیں عبداللہ بن عطا جہاں کے رہنے والے تھے مکہ مکرمہ کے اب سوچیے ذرا یہ واقعہ کوفہ میں ہوتا ہے یہ واقعہ کہاں ہوتا ہے کوفہ میں امام شعبہ فرماتے ہیں میں نے رخت سفر باندھا اور مکہ مکرمہ میں عبداللہ ابن عطا کے پاس پہنچا ہاں جی سنا ہے کہ آپ عقبہ بن عامر سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں آپ نے عقبہ بن عامر سے سنا ہے کہنے لگے نہیں میں نے تو یہ روایت سعد ابن ابراہیم سے سنی میں نے یہ روایت کس سے سنی ہے سعد ابن ابراہیم سے سنی ہے اور سعد بن ابراہیم کون ہے یہ مکہ مدینہ طیبہ کے قاضی بھی ہے امام مالک کے معاصر بھی اور امام مالک حج پہ آئے ہوئے ہیں حج کے ایام آ گئے امام مالک حج پہ آئے ہیں امام شعبہ فرماتے ہیں کہ میں امام مالک سے ملا تاکہ پوچھ لوں کہ سعد بن ابراہیم اس سال حج پہ آئے ہیں یا نہیں امام مالک سے پوچھا انہوں نے بتلایا کہ سعد اس سال حج پہ نہیں آئے اب یہ ہے کہ حج سے فارغ ہونے کے بعد میں نے مدینہ طیبہ کا سفر کی اللہ اکبر. مدینہ طیبہ کا سفر کیا, سافر ابراہیم سے ملا, سافر ابراہیم سے پوچھا کہ جناب عبداللہ ابن عطا نے مجھے بتلایا ہے کہ آپ روایت بیان کرتے ہیں عقبہ سے, سنا ہے آپ نے عقبہ سے؟
نہیں نہیں میں نے نہیں سنا, مجھے تو سیاد بن مفراس نے بتلایا ہے,
مجھے یہ روایت سیاد بن مفراس نے بتلائی ہے. زیاد بن مفراس کہاں کے رہنے والے؟ بصرہ کے رہنے والے. امام شعبہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن ادریس میں نے مدینہ طیبہ سے پھر بصرہ کا رخ کیا. اللہ اکبر. بصرہ پہنچا, بصرہ میں جا کے زیاد بن مفراس سے والا جلی حدیث, اگر یہ حدیث صحیح ہو جاتی شہر بن حوشب کو متعلق بھی ہے, کمزور راوی ہے. میں نے ایک روایت کی تحقیق کے لیے کوفے سے پہلے مکہ آیا, مکے سے پھر مدینہ گیا, مدینے سے پھر بصرہ گیا. عجیب روایت ہے, پہلے یہ راوی کوفی تھا, کوفی سے پھر مکی بنا, پھر مدنی بنا, پھر بصری بنا, اور پھر آ کے سرحد کہاں پہنچی؟ پھر کوفے میں پہنچی. آپ اندازہ کیجیے کہ ایک روایت کی تحقیق میں امام شعبہ نے کتنا سبق کیا. یہ آج روایات ایسے ہی ہمارے پاس آ گئی ہیں, بس اور آپ کے ہم نے پڑھ لی اور کہا کہ جی یہ روایات محفوظ ہے. آپ اپنے اسلاف کی خدمات کو دیکھیں, ان کی خدمات کے تذکرے سنیں, ان کے احوال معلوم کریں کہ کس طرح جان جوکھوں میں ڈال کے. امام ابو حاتم فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ, حافظ ذاتی رحمت اللہ علیہ نے تذکرہ الحفاظ میں اور خود ان کے بیٹے نے تقمت الجرح والتعلیم میں عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ نے امام ابو حاتم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے 1000 فرسخ کا پیادہ سفر کیا ہے. 1000 فرسخ کتنا بنا؟ تقریباً یوں سمجھیے 60,000 کلومیٹر. کتنا؟ 60,000 کلومیٹر میں نے پا پیادہ سفر کیا, اور اس کے بعد پھر میں نے گننا چھوڑ دیا. سفر پھر بھی رہا میرا علم کی تلاش میں, لیکن اس کے بعد میں نے سفر گننا شمار کر دیا, چھوڑ دیا کہ اب میں کتنا سفر شمار کروں, کتنا میں نے سفر کیا ہے. ایک سفر کی داستان سناتے ہیں کہ ہم نکلے, ہم تین ساتھی تھے, اسی سے باہر نکلے, سفر جاری رکھے ہوئے ہیں. ایک ہم میں ایک سن رسیدہ بزرگ تھے, زیادہ راہ ختم, پانی بھی ختم, چلتے چلتے تھک گئے, پیاس کے مارے مارے وہ بوڑھے, انہوں نے چلنا چھوڑ دیا. چلنا ہی کیا چھوڑا, جان ہی مشکل سے بچنے کی کہ آثار معلوم ہونے لگے, بے ہوش ہو گئے گر گئے. بڑے پریشان ہوئے, لیکن ہم دو ساتھی, ہماری کیفیت بھی تو یہ تھی کہ یہاں بیٹھے رہتے ہیں, کسی اور جگہ نہیں پہنچتے تو ہم بھی اسی طرح سہارا میں گم ہو جائیں گے. اور یہ سہارا تو آپ جانتے ہیں نا عرب کے کیسے, اب تو ماشاءاللہ قریب بڑے بڑے جناب ہر چیز میسر ہے, اس دور میں تو ہزاروں میلوں کے بعد کوئی آدمی نظر آتا تھا. فرماتے ہیں ہم نے وقت سفر جاری رکھا, کچھ سفر آگے بڑھے, میری بھی حالت یہی ہو گئی, میں بھی گر گیا. تیسرا ساتھی آگے بڑھا, کچھ آدمی نظر آئے, تنو ہلا کے اوپر اس کو ان کو بلایا, اشارہ کیا, وہ آئے. اشارہ ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں, اشارہ کیا وہ آدمی آئے. انہوں نے پوچھا کیا معاملہ ہے, کہا بھائی ہم سفر سے نکلے ہیں, کشتی سے نکلے ہیں, ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, دو ساتھی پیچھے بھوکے اور پیاسے بے ہوش ہو کے پڑے ہیں, اور میری بھی حالت جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہے. انہوں نے پانی پلایا, کچھ کھلایا پلایا, پھر واپس پہنچے. ابو حاتم فرماتے ہیں میرے پاس آئے, ابھی سانس باقی سے تھوڑا منہ میں پانی ڈالا, اللہ نے ہوش عطا فرما دی, زندگی بچ گئی. ہم پھر تیسرے اس بوڑھے کے پاس گئے, وہ بھی ابھی کچھ رقم اس میں بھی باقی تھی, اس کے منہ میں پانی ڈالا, روٹی ڈالی, سیال بنا کے باریک کر کے اللہ نے اس کو بھی زندگی دے دی. آپ اندازہ کریں کہ یہ حضرات کتنے دور دراز اور مشکل ترین افار کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو جمع کرتے تھے. امام حسن سے, اور پھر آپ دیکھیں امام شہید ابن سید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث کے لیے میں نے 3 دن کا سفر کیا ہے, 3 دن کا سفر کیا. امام بخاری محمد بن اسماعیل بخاری خدایا میری سطح پہ کس کا نام آیا کہ میرے نفس نے بوسے میری زبان کے لیے. امام بخاری کیا تذکرہ کرو امام بخاری کا, محمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری امام المحدثین امیر المومنین امیر عمراء المحدثین امیر عمراء المحدثین امام الدنیا. امام بخاری کا لقب کیا ہے؟ امام الدنیا. کسی کا امام ایک گروہ کا, کسی کا امام یہ اپنے گروہ کا, کسی کا امام ایک گروہ کا, لیکن بخاری دنیا کے امام ہے. امام بخاری کس کے امام ہے؟ امام الدنیا. وہ شافعی ہو, مالکی ہو, حنبلی ہو, وہ جعفری ہو, وہ مالکی ہو, سب کس کو مانتے ہیں؟ امام بخاری کو اپنا امام مانتے ہیں. کہتے ہیں یہ تو دنیا کا امام ہے. کیوں؟ یہ دنیا کا کیوں امام ہے؟ کہ اس نے امام کائنات کی آدیش کو محفوظ کیا. بات سمجھے؟ یہ دنیا کا امام کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے امام کائنات کی روایات کو محفوظ کیا. اللہ عز و جل نے اس کی سیرت کو محفوظ کر دیا, دنیا کا اسے امام بنا دیا. اس نے امام کائنات کی آدیش کو محفوظ کیا, اللہ عز و جل نے اسے امام بنا دیا. کیا سناؤں؟ بچے تھے, پیدا ہوئے, نابینے تھے, والدہ پریشان ہوئی. اختصار کرتا ہوں کہ میں نے تو ارادہ کر رکھا تھا کہ بیٹے کو دین کے لیے وقف کر دوں. باپ تو پہلے ہی جناب رخصت ہو چکا, فوت ہو چکا, یعنی حمل میں باپ تو سب سے اٹھ گیا, پہلے ہی یتیم ہے, اور یہ پیدا ہوا ہے تو نابینے ہے. اللہ تو آنکھیں بیچنے پہ قادر ہے, آنکھیں لے جانے پہ بھی قادر ہے. بینائی لے جائے تب بھی تیری مرضی سے, بینائی چلے جائے تب بھی تیری مرضی سے, بینائی آ جائے تب بھی تیری مرضی سے. اللہ میرے بیٹے کی بینائی بحال فرما دے, میرے بیٹے کی بحال بینائی بحال فرما دے. اب خام میں, خام میں کون آتا ہے؟ نظر ابراہیم علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی بندی, اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے, تیرے بیٹے کی بنائی اللہ نے بحال کر دی ہے. تیرے بیٹے والدہ اٹھی, جلدی جلدی اپنے بیٹے کو سنبھالا, آنکھیں دیکھتی تو بیٹا دیکھ رہا ہے, اور پھر یہ بحال اللہ نے جلال نے ایسے کی, ایسے بحال نظر کی کہ چاند کی روشنی نے امام بخاری میں تاریخ اور قریب لکھی. جو چھ آٹھ جلدوں میں, اتنی جلدوں میں ہے, آٹھ جلدوں میں رات کی روشنی میں, چاند کی روشنی میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تاریخ اور قریب لکھی. ایسی اللہ عز و جل نے نگاہ, اور ایسی اللہ عز و جل نے نگاہ بحال کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی. اب سوچنے کی بات ہے, ذرا ایک بات سوچیے, ذرا یہ لکھی پڑی بات تو نہیں ہے, نہ حافظ نے ذکر کی, نہ راہبی رحمت اللہ علیہ رحمہ اللہ کسی نے ذکر کی, بس ایسے ہی بیٹھے بیٹھے ذہن میں بات آئی کہ یہ آخر معاملہ کیا ہے, بات کیا ہے کہ حضرت ابراہیم کے ذریعے, حضرت ابراہیم کے ذریعے یہ بشارت کیوں ہے؟ یہ خادم تو دین مصطفی کے ہیں, بات سمجھے نا, یہ خادم اگر ہیں تو کس کے ہیں؟ دین محمدی کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن بشارت مل رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے. بات کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے بات سمجھا دی کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ بیٹا, یہ بیٹا اللہ عز و جلال اسے وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمائے گا اللہ رب کا, جس طرح ابراہیم کے بعد کوئی بھی ابراہیم سے لینے آس نہیں, ابراہیم کے بعد کوئی بھی ابراہیم سے لینے آس. یہودی کہتے ہیں ہم ابراہیم ہیں, عیسائی کہتے ہیں ہم ابراہیم, مشرقین مکہ کہتے ہیں ہم ابراہیم. وما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولا كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. یہ سب بات میں جو بھی آتے ہیں وہ ابراہیم ہی کہلاتے ہیں. اللہ نے فرمایا سب میں ملت ابراہیم حنیفا, میرے نبی ملت ابراہیم کی پیروی کیجیے. ملت جو بھی ابراہیم کے بعد آیا وہ ابراہیم کا پیروکار ہوا, ملت ابراہیم کا پیروکار بنا. اشارہ یہ تھا کہ اللہ کی بندی جس طرح ابراہیم کے بعد کوئی ابراہیم سے بے نیاز نہیں, اسی طرح بخاری کے بعد بھی کوئی امام بخاری سے بے نیاز نہیں. بخاری کے بعد بھی کوئی بخاری سے بے نیاز ہے؟ امرا واقعہ یہ ہے. کہنے والے نے کہا, اعتراض کرنے والے نے کہا, اعتراض کیا کہ جناب کیا امام مسلم رحمت اللہ علیہ, امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے بھی کتاب سے کیا جامع صحیح؟ تو جواب کیا آتا ہے؟ لال بخاری علماء راہ مسلم اگر بخاری نہ ہوتے تو مسلم یہ کتاب لکھ کس طرح سکتے تھے، یہ کس طرح لکھ سکتے تھے؟ تو بہرحال عرض کر رہا تھا، بات سے بات نکل آئی، امام بخاری جا رہے ہیں، کس کے پاس؟ امام آدم بن عیاس کے پاس، زادہ راہ ختم ہو گیا، تین دن تک درختوں اور جڑی بوٹیوں کے پتے کھا کھا کے امام بخاری نے گزارا کیا. امام کو اللہ عبد الکلام نے وہ حفظ اور وہ سبق عطا فرمایا تھا کہ اگر تنہا اس موضوع پہ گفتگو کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مقالے اور ایک موضوع کا مستقل یہ نماز بن سکتا ہے. امام بخاری کے حفظ و سبق کی داستان، امام ہاشم بن اسماعیل کے پاس گئے ہیں، 18 دن تک پڑھتے رہے. ساتھی کہتے ہیں کہ امام بخاری آتے ہیں، خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں، روایات لکھتے نہیں. 18 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن 15 دن 16 17 دن گزر گئے. میں نے بلا کر کہہ ہی دیا کہ تمہارے آنے کا کیا فائدہ، تم حدیث تو لکھ نہیں رہے، کیا آنے کا فائدہ؟ یہ 17 18 دن ضائع کر دیے، تم نے کوئی استاد کو بیان کرتا ہے یا حدیث لکھی ہی نہیں. فرمانے لگے استاد نے کتنی اتنے روایات بیان کی ہیں، چلو سنو، نکالو اپنا مسلمان، نکالو اپنا بیاس، جتنی 18 دنوں میں استاد نے روایات بیان کی تھی، لکھوائی تھی، امام بخاری نے نہیں لکھی تھی، امام بخاری نے سنا دی، اب اپر پا کر اسی ترتیب کے ساتھ شاگرد کو ساتھی کو سنا دی. یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ ہے، ان کا امتحان لینے والوں نے بھی لیا، چھوڑتا ہوں وہ باتیں. امام ابو بکر اسلم، اللہ اکبر، عجیب حفظ، امام ابو بکر ابن اسلم، امام یحییٰ بن معین، پھر بات کہنے، یحییٰ بن معین کون ہے؟ تو یہ بات کہنے والے پہلے یہ سمجھو یحییٰ بن معین کون ہے. یحییٰ بن معین وہ خوش نصیب ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جب مدینہ طیبہ میں جنت البقیع میں دفن ہوتے ہیں اور مدینہ طیبہ میں انتقال فرماتے ہیں تو ان کا جسد خاکی اسی چارپائی پہ لے جایا جاتا ہے جس چارپائی پہ محمد رسول اللہ کا انتقال ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہے امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ. یحییٰ بن معین فرمایا کرتے تھے کہ یہ ابو بکر اسلم بھی عجیب آدمی ہے، اس کا حفظ، اس کا ثبت اتنا ہے، ہمیں تو بساؤ کا شروع ہوتا ہے، یا اس کا باپ جن ہے یا اس کی ماں جنی ہے. جس بات کو سنتا ہے یاد کر لیتا ہے، جس بات کو سنتا ہے یاد کر لیتا ہے. مورخین نے لکھا ہے کہ مکہ کو فرما دے گئے حج کے ایام میں، آپ نے بہت سے ساتھی تشریف لے گئے ہوں گے، وہاں حاضر بھی ہوگی آپ نے، وہاں آج بھی علماء کی نظر سے تجدید ہے نا، درس ہوتے ہیں نا علماء کے، آج بھی ہوتے ہیں، اس دور میں بھی احادیث کے درس ہو رہے ہیں. یہاں ایک محدث بیٹھے ہیں، دوسری طرف تھوڑی سے دور دوسرے محدث بیٹھے ہیں، وہ اپنے اپنے حلقے کو احادیث لکھوا رہے ہیں، حدثنا فلاں عن فلاں عن فلاں قال سمعت فلاں، وہ روایتیں یہ بھی سنا رہے ہیں، یہ بھی سنا رہے ہیں. اب امام ابو بکر بن اسلم یہ نہ وہاں بیٹھے نہ یہاں بیٹھے، درمیان میں بیٹھے، یہ کہاں بیٹھے؟ اور نکالو اپنا کمپیوٹر، جب کہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے، نکالو اپنا کمپیوٹر، کمپیوٹر بھی ایک وقت میں ایک نتیجہ لیتا ہے، ایک وقت میں ایک چیز اخذ کرتا ہے، لیکن ابو بکر وہ ہے درمیان میں بیٹھے ہیں. استاد کی یہ مجلس برخاست، یہ مجلس برخاست، جو کچھ صبح اس کام سے اور اس کام سے، یہ روایتیں بھی یاد اور یہ روایتیں بھی ساتھ، بہت پر کبھی ایسے تو جائے گا کہ نہیں کہتے تھے کہ یا اس کا باپ جن ہے یا اس کی باپ جن نہیں ہے. رحمت اللہ علیہ کیا کہے، اللہ اکبر، ایماندار پتری رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، ایماندار پتری رحمت اللہ علیہ، امام اسماعیل کی مجلس میں جاتے ہیں، امام اسماعیل اپنے استاد کی مجلس میں جاتے ہیں. اب یہاں دیکھیے یہ بھی واقعہ ہے، استاد احادیث سنا رہے ہیں، ہلکا قلم اس نے، شاگرد احادیث لکھ رہے ہیں، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ عمر بن علی احادیث لکھوا رہے ہیں، اور امام دارقطنی کیا کرتے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اور ایک کتاب سامنے ہے، یہ مسودہ بڑا ہے، یہ مسودہ اپنے اوراق میں نقل کر رہے ہیں. سمجھ گئے نا بات، سمجھ گئے کاغذ اپنے ہاتھ میں، سامنے ایک اور مسودہ بڑا ہے، اس مسودے کو دیکھ کے نقل کر رہے ہیں وہ مسودہ، اور امام اسماعیل کی مجلس میں سما کی نیت سے بیٹھے، سما کی نیت سے، اللہ اکبر، ساتھی نے کہا بار پتری یہاں آنے کا کیا فائدہ تھا؟ اگر اپنا ہی مسودہ لکھنا تھا تجھے تو یہاں آنے کا کیا فائدہ تھا تجھے؟ گھر بیٹھا رہتا وہاں لکھتا رہتا اپنی کتاب ہے. امام دار پتری رحمت اللہ علیہ مجلس برخاست ہوئی نا تو اس نے یہ بات تانا دیا تانا دیا. تو وہ کہنے لگے کتنی حدیث سنائی ہے امام صاحب نے لکھوائی ہے بتلاؤ. کہنے لگا ایک دو تین چار پانچ چھوڑ چھوڑ کیا گنتی کرتے سنو نکالو اپنا مسودہ. وہ جتنی روایات ایک مجلس میں سنائی تھی امام دار پتری اپنا مسودہ لکھ رہے ہیں کان میں صرف آواز پڑ رہی ہے وہ آواز کان میں پڑتی جاتی ہے اور کمپیوٹر کی طرح محفوظ ہوتی جاتی ہے. موضوع تقریب سے امام دار پتری نے اس مجلس کی لکھوائی ہوئی تمام روایات سنا دی. یہ دونوں محدثین کے ہاتھ سے یہ ہے ان کے تذکرے یہ ہے ان کا سبق. امام ابو سرا امام ابو سرا رضی اللہ علیہ اللہ اکبر یار ابو سرا بازار میں جاتے ہیں بغداد کے بازار میں کانوں میں یا روئی لے لیتے ہیں یا انگلیاں لے لیتے ہیں کانوں میں یا روئی رکھ لیتے ہیں یا انگلیاں کیوں؟ کہ جو بھی آواز کانوں میں پڑتی ہے یاد ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں میں نے 50 سال تک حدیث لکھی ہے اور مجھے معلوم ہے کہ میرے اس ان کتابوں میں کون سی جلد میں جلد کے کس برتے میں برتے کے کس صفحے میں صفحے کے کس صفحے میں یہ حدیث ہے مجھے آج بھی اپنی آنکھوں سے وہ حدیث اس صفحے میں اور صفحے میں نظر آتی ہے. 50 سال ہو گئے مجھے حدیث لکھتے ہوں. اللہ اکبر کبیرہ امام ابو سرا ہے یہی رحمت اللہ علیہ. کسی نے کہا کہ امام ابو سرا کو پتہ نہیں کتنی حدیث یاد ہے. کہ مجھے بڑی حدیثیں یاد ہیں. کہنے لگا کہ اگر امام ابو سرا کو 1,00,000 حدیث یاد نہ ہو تو خود 1,00,000 حدیث یاد اگر 1,00,000 حدیث یاد نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق میری بیوی کو طلاق. اس کو کیا کہتے ہیں نظرہ پر اس میں گئی کرے کوئی بھرے کوئی. اب کیا ہے گئے دونوں ساتھی امام ابو سرا کے پاس پوچھا کہ امام صاحب آپ فرمایا آپ کو 1,00,000 حدیث یاد ہے. اللہ اکبر. فرمانے لگے 1,00,000 حدیث تو مجھے اس طرح آتی ہے جاؤ تیری بیوی کو طلاق نہیں ہے جس طرح مجھے قل ھو اللہ احد آتی ہے جس طرح تمہیں قل ھو اللہ احد آتی ہے 1,00,000 تو حدیث مجھے ایسے آتی ہے جاؤ تمہاری بیوی کو طلاق نہیں. یہی امام ابو سرا ہے رحمت اللہ علیہ. اللہ اکبر کیا ایمان افروز بات. اللہ ان کی رفاقت ہمیں بھی نصیب فرما دے قیامت کے دن. کیا لوگ تھے امام ابو سرا مرض الموت میں مبتلا ہے مرض الموت میں مبتلا ہے. امام محمد کے مسلم کے 12 وہاں بیٹھے ہیں امام ابو حاتم وہاں بیٹھے ہیں محدثین دوسرے وہاں حاضر ہیں امام ابو سرا کے بارے میں پریشان ہیں کہ اس وقت کے عظیم محدث کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرے تو کس طرح کرے تلقین کرے تو کس طرح کرے. کسی کی ضرورت نہیں پڑتی. جوشی کی کیفیت ہے غروب کی کیفیت ہے. اب ان کو کیسے کہے کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ضرورت نہیں کوئی کر رہا. ایک ترکیب سوچی محمد بن مسلم بن بارہ کو کہنے لگے حدثنی الضحاک عن ابی حاشم عن عبد الحمید عن صالح خاموش. بات سمجھ گیا امام ابو سرا ابو حاتم رحمت اللہ علیہ. انہوں نے جا کر حدثنا محمد بن بشار المنذر عن ابی حاشم عن عبد الحمید عن صالح وہ جن کی آنکھیں بند تھی اور مرض الموت میں مبتلا تھے ہے جن کا اوڑھنا بچھونا حدیث تھا جن کا جینا مرنا حدیث تھا جن کا آنا جانا حدیث تھا. آنکھیں کھولی کہنے لگے حدثنا بندار حدثنا بندار عن ابی حاشم عن عبد الحمید عن صالح عن کثیر ابن مرہ عن معاذ ابن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کبیرہ. آپ اندازہ کیجیے سرد سنائی سرد کے ساتھ جو وطن تھا اور کیسا وطن تھا من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہو گیا وہ جنت چلا گیا, وہ جنت چلا گیا. اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں کرے بھائی. ہاں جنت چلا گیا, یہ وہ ہے جو مرشد موت میں مبتلا ہے, ولود کی سکھ کی کیفیت ہے, لیکن کام نے جب حد تک چلا سمے کو عرض کی بات آئی تو پھر روح نے برداشت نہ کیا, دماغ نے برداشت نہ کیا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث سے بیان نہ کروں, نبی کی حدیث کو بیان نہ کروں. یہ ہے ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ. کسی نے پوچھا فضل ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ, فضل الرازی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے محدث ہیں, پوچھا گیا ان سے, کہا گیا کہ بھائی یہ بتلاؤ کہ امام بخاری زیادہ حافظ ہیں یا امام ابو ذر حدیث کے زیادہ حافظ ہیں. اب یہ بھی دیکھیے امام ابو ذر ہے ٹھیک ہے بڑے محدث ہیں, فضل الرازی فضل امام فضل الرازی رحمت اللہ علیہ فضل ابن عباس, ان سے پوچھا گیا کہ بخاری محدث زیادہ ہیں حدیث کے حافظ زیادہ ہیں یا ابو ذر زیادہ ہیں. فرمانے لگے بھائی کیا تمہیں بتلاؤ, میں حلوان سے بغداد تک امام بخاری کے ساتھ چلا ہوں, حلوان سے بغداد تک امام بخاری کے ساتھ میں نے سفر کیا ہے, غریب سے غریب روایت غریب سے غریب روایت ڈھونڈ ڈھونڈ جب میں ذہن میں امام بخاری کے سامنے پیش کرتا ہوں, امام بخاری فرماتے ہیں نعم ہو وہ حدیث قضا ہو وہ حدیث قضا. میں ایک حدیث بھی پورے سفر میں ایسے بیان نہ کر سکا جو امام بخاری کو معلوم نہ تھی, جو امام بخاری کو معلوم نہ تھی. لیکن بھائی ابو ذر کے باسام نے تو میں اتنی روایتیں بیان کر سکتا ہوں جتنے تیرے سر کے بال ہیں, جس کے ابو ذر واقف نہیں ہے. اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ بقت کے محدثین امام بخاری کو کیا سمجھتے تھے رحمت اللہ علیہ. کیا کیا داستانیں سناؤں, اللہ شاہد ہے اس طرح میں نے کہا باغیچہ کھل جاتا ہے, پھول کھل جاتے ہیں, مہک آنے لگتی ہے, اللہ اللہ. ہاں وہ کیا کہتے ہیں احب الصالحین ونستغفرهم لعل اللہ یرزقکم السماح, بس ان سے محبت ہے, ان کے تذکروں سے محبت ہے. اور پھر یہ بات یاد رکھیں کہ یہ محدثین حدیث کے حافظ نہیں تھے, وقت کے بہت بڑے صاحب بہت بڑے عابد بہت بڑے سچے بہت بڑے امانت دار بہت بڑے امین اور بہت بڑے ذاکر. یہ سب محدثین کے کس کس کا واقعہ بیان کروں. امام زہری ہے رحمۃ اللہ علیہ, امام زہری فرماتے ہیں لا داد علی من السماء اللہ حد القدم ابلغت, اگر آسمان سے آواز بھی آ جائے کہ لوگوں میں نے آج سے جھوٹ کو حلال قرار دیا ہے, زہری کہتے ہیں جھوٹ میں پھر بھی نہیں بولوں گا. جھوٹ بات سمجھے کچھ, جھوٹ میں پھر اگر جھوٹ حرام ہے نا, اور جھوٹ حرام ہے نا. نبی ایک حدیث میں آتا ہے مومن وہ کیا ہو سکتا ہے, بخیل ہو سکتا ہے, بزدل ہو سکتا ہے, لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا, مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اب تو ملکوں کے سربراہ ہی ہوئے, ہمارا ملک کا تو حال یہی ہے, جو جتنی باتیں کرتا ہے وہ جھوٹ ہی کرتا ہے مومن. لیکن پھر بھی کیا کہتا ہے کہ یہ پرانا نہیں صحیح نار اللہ بننا راجر ہو, یار بات بکر گئی پھر آپ ناراض ہو گئے والا تھا کیا کروں. تو خیر عرض کرتا کر رہا تھا کہ جناب امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لو نادانی من السماء ان اللہ حلل کلام سے, اگر آسمان سے اللہ کی طرف سے کدھر حلال ہو جائے تو یہ خصل کی ایسی بری ہے میں پھر بھی نہیں کروں. امام ربیع ابن حراش اللہ اکبر کبیرہ, امام ربیع ابن حراش رحمت اللہ علیہ ان کے دو بیٹے حجاج بن یوسف کو مطلوب ہیں. بات سنیے حجاج بن یوسف کو دو بیٹے مطلوب ہیں. علماء جانتے ہیں لوگ کہتے ہیں حجاج بن یوسف کی تلوار سے کوئی نہیں بچ پایا, نہ سعید ابن جبیر بچے اور نہ عبداللہ ابن عمر بچے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. حجاج بن یوسف کی تلوار سے یہ دو بیٹے ربیع ابن ربیع بن ربیع بن حسن کے دو بیٹے امام ابن رحمۃ اللہ علیہ نے جناب الشکاس میں یہ واقعہ لکھا ہے. کسی نے کہا حجاج تیرے کارندے اور تیرے سپاہی ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھپ گئے ہیں مر گئے ہیں, انہیں ربیع کے بیٹوں کا پتہ نہیں چلتا, ربیع کو بلا لو, ربیع تمہیں بتلا دے گا میرے بیٹے کا نام. حجاج کہنے لگا باپ بیٹوں کے بارے میں اسے پتا نہیں, بیٹوں کا انجام میں کیا کروں گا, وہ کیسے بتلا دے گا کہ میرے بیٹے کہاں چھپے ہوئے ہیں. کہنے لگا اس لیے بتلا دے گا کہ ربی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ربی نے کبھی جھوٹ ہے. اور مسلمانوں یہ ہے تمہارے اسلام، یہ ہے محدثین، کبھی جھوٹ نہیں بولا انہوں نے. حجاج نے ربی کو بلا لیا، پوچھا بیٹے کہاں ہے، بتلاؤ بیٹے کہاں ہے. وہ اندر کی کوٹھی میں وہ جو ہے نا رسائی کپڑے اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں. بتلا دیا سپاہی گئے کمرے سے جناب بیٹوں کو گرفتار کر کے لے آئے، حجاج کے سامنے پیش کر دیا. حجاج کے دل میں اللہ عزوجل جلال نے نرمی پیدا کر دی، نبی کی سچائی کی وجہ سے حجاج نے بیٹوں کو چھوڑ دیا، اللہ اکبر کر لیا. تو یہ ہے فضل ابن حواب فرماتے ہیں اللہم انی تائب من کل ذنب الا القدر، اللہ اکبر کبیر، اللہم انی تائب من کل ذنب الا القدر، اللہ میں ہر گناہ سے معافی مانگتا ہوں، جھوٹ سے معافی نہیں مانگتا. اس لیے کہ جھوٹ میں نے کبھی بولا ہی نہیں. وہ سمجھے اپنے اخلاق کو، جھوٹ میں نے کبھی بولا ہی نہیں، اس سے کیا معافی. یعنی صدق و صدق و عدالت کا وہ مقام اور وہ مرتبہ کہ صحابہ کرام کے بعد ایسے صحابہ کسی نے دیکھے، کائنات میں دیکھے نہیں. امانت دار امام سفیان عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ مصر میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں سے واپس لائے اپنے گھر آتے ہیں، جس اپنے سامان کو جب گھر آ کے دیکھتے ہیں تو انہیں افسوس ہوتا ہے کہ اپنے دوست نے اب ایک قلم ادھار لکھنے کے لیے دیا تھا اور وہ قلم میرے کتابوں کی گٹھلی میں آ گیا ہے، پریشان ہو گیا ہے، میرا دوست میرے بارے میں کیا کہے گا. یہ قلم تھا وہ پارکر پین تو نہیں تھا، پارکر پین تو نہیں تھا، وہ پینسل قلم تھی، کانے کی قلم تھی اس دور میں، اور کیا تھا، قیمتی پین تو نہ تھا، پارکر قلم تو نہ تھا، شیور قلم تو نہ تھا، تو وہ کانے کی قلم ہی ہوگی نا. اب امام عبداللہ ابن مبارک اپنے گھر سے دوبارہ مصر جاتے ہیں اور اپنے ساتھی کو ڈھونڈ کے اس کا قلم واپس کرتے ہیں. بتلائیے ایسے امانت دار دنیا نے دیکھے صحابہ کرام کے بعد امام سفیان ابن سعید ثوری رحمۃ اللہ علیہ، وقت کی حکومت، وقت کی حکومت پیچھا کیے ہوئے ہیں، ہاں پیچھا گرفتار کرنے کے لیے امام سفیان آگے آگے ہیں، گرفتار کرنے والے پیچھے پیچھے ہیں، مارے مارے پھرتے ہیں. سفیان کہاں چھپتا ہے؟ سفیان جا کے بسرے میں ٹھہرتے ہیں، ایک باغ میں جا کے ملازمت اختیار کر لیتے ہیں، ملازمت کے دوران وقت گزر جاتا ہے، کھیتی باڑی کرتے ہیں، درختوں کو پانی دیتے ہیں. مالک پوچھتا ہے ایک وقت گزرنے کے بعد، اے بابا مجھے بتلاؤ کہ کوسے کی کھجوریں زیادہ میٹھی ہیں. تم کہتے ہو میں کوسے سے آیا ہوں، جب بسرے کی کھجوریں زیادہ میٹھی ہیں. امام سفیان فرماتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے کہ بسرے کی کھجور زیادہ میٹھی ہے یا کوفے کی، اس لیے کہ بسرے میں جب سے آیا ہوں تیرے باپ کی ایک کھجور میں نے چکھی نہیں، تیرے باپ کی کھجور میں نے ایک چکھی نہیں. حافظ دادی نے سیر والا ملنے والا میں نکل کیا ہے، اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، دیکھ لینا کتاب میں. وہ مالک کہتا ہے سفیان تم کون ہو؟ بڑے عجیب آدمی ہو، کھجور نہیں چکھی. کہنے لگا بابا تم نے مجھے کھجوروں کی حفاظت اور خدمت کے لیے رکھا تھا، کھجوریں چکھنے کے لیے تو نہیں رکھا تھا، کھجوریں چکھنے کے لیے نہیں رکھا تھا، بلکہ کیا تھا، کھجوروں کی حفاظت کے لیے رکھا تھا. اس نے کہا کہ اتنا بادشاہ اتنا صادق تو سفیان نہیں ہو سکتا ہے، اور کون ہو سکتا ہے؟ کیا سن اس سے سناؤ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے. صحیح بات ہے کہ ایک محدث کے اتنے ایمان افروز واقعات ہیں، اتنے واقعات ہیں کہ اللہ شاہد ہے کہ اللہ اکبر وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں. آپ اندازہ کریں یہی امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ابھی تذکرہ سنا، سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں ہم اپنے ساتھیوں کے مابین بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھیوں کے گلے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں آؤ دیکھو عبداللہ ابن مبارک کیا ہے، آؤ دیکھو عبداللہ ابن مبارک کیسے ہیں، ان میں کیا کیا خوبیاں ہیں. فرماتے ہیں ہم سب ساتھی تبصرہ کرنے لگے کہ عبداللہ ابن مبارک میں یہ بھی خوبی ہے، یہ بھی خوبی ہے، یہ بھی خوبی ہے، یہ بھی خوبی ہے. کہنے لگے او ساتھی سچی بات ہے کہ عبداللہ ابن مبارک کو اگر نہیں کوئی کمی ہے تو وہ یہ ہے کہ اسے شرف صحبت حاصل نہیں ہے، باقی نیکی کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو صحابہ کرام نے کیا ہو اور عبداللہ ابن مبارک نے نہ کیا ہو. یہ ہے عبداللہ ابن مبارک. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ گواہ ہے کہ میں نے جتنی حدیث پڑھی ہے ان ایک ایک حدیث سے میں نے عمل کیا ہے، حتیٰ کہ میں نے یہ حدیث پڑھی کہ نبی علیہ السلام اسلام نے سنگی لگوائی اور سنگی لگانے والے کو پیسے دیے، میں نے بھی اذان کو بلایا سنگی لگوائی اور اس کو پیسے دیے تاکہ نبی علیہ السلام کی حدیث پہ عمل ہو جائے. سفیان ثوری کہتے ہیں کہ میں نے جو بھی حدیث پڑھی ہے اس پہ ہر حدیث پہ عمل کیا ہے، اگرچہ ایک ہی بار عمل کر پایا ہوں، لیکن کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس کو سفیان نے سنا ہو اور سفیان نے اس پہ عمل نہ کیا. اور یہ تھے محدثین، یہ تھے امام بخاری. کیا کہتے ہیں کہ جب سے میں نے پڑھا ہے کہ اللہ نے غیبت کو حرام قرار دیا ہے، میں نے کسی بھائی کی غیبت نہیں کی، میں نے کسی بھائی کی غیبت نہیں کی. امام بخاری باغ میں کھڑے ہیں، امام بخاری باغ میں کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. یہ کھٹا، وہ کیا کہتے ہیں آپ، بھیڑ، وہ بھیڑ، وہ امام بخاری کی قبر میں اپنے قمیص میں داخل ہو جاتا ہے. ایک ڈنگ، دو ڈنگ، تین، 16 سے 17 ڈنگ مارتا ہے. امام بخاری نماز پڑھتے رہتے ہیں، نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو اپنے دروازے محمد جنابی حاتم برباد سے کرواتے ہیں، قمیص اٹھاؤ دیکھو نیچے کیا ہے، مجھے تو یہاں کچھ تکلیف ہو رہی ہے. برباد کہتے ہیں امام صاحب یہاں تو پھر شروع ہوئی ہے، 17 ڈنگ اس نے مارے ہیں، آپ نے پہلے نماز کیوں نہیں ختم کر دی؟ فرمانے لگے بکرا کر رہا تھا، دل نے چاہا کہ پوری کریں گے. یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ ہے حضرات محدثین رحمۃ اللہ. اللہ جانتا ہے کہ ان کے وقت تذکرے اور ان کی خدمات وہ پوری نہیں بیان کی جا سکتی. اور میں آپ سے آخری بات یہ کہوں گا، سچی بات ہے کہ ہم نے قرآن سمجھا ہے، سمجھ لو، ہم نے قرآن سمجھا ہے صحابہ اور محدثین سے، ہم نے حدیث سمجھی ہے صحابہ اور محدثین سے، ہم نے حدیث کے عمل سمجھا ہے محدثین اور عمل سے، ہم نے ذوق سمجھا ہے محدثین اور صحابہ اکرام کے عمل سے. ہمیں نہ ذوق کا سبق کسی اور سے لینا ہے، نہ حدیث کا سبق کسی اور سے لینا ہے، نہ تفسیر کا علم کسی اور سے لینا ہے، محدثین سے لینا ہے. تفسیر بھی سمجھنی ہے، حدیث بھی سمجھنی ہے، ذوق بڑا بھی سمجھنا ہے، لیکن محدثین کو چھوڑ کے اور جن سے آج لوگ بڑا تقوی کی باتیں سمجھتے کرتے ہیں، اللہ کی قسم ان کی باتیں تو ایسی ہیں کہ شب پشیما خواب من از کثرت تعبیر کا. ان کی تو باتوں کی کچھ بھی کیا کہتے ہیں، وہ شبہیات ہیں، علماء سمجھتے ہیں شبہیات ہیں جن کا اعتبار نہیں. یہ اللہ کے بندوں کی زبان پہ آ گئی، لیکن محدثین کی زبان پہ شبہیات آئی، شبہیات آئی، زیادہ ہوئی آئی، حد سے تجاوز نہیں آئی. یہ بات نہیں کہ میرا اللہ تو میری جھیل میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس قسم کے بکبسے، اس قسم کی بھول بھولیاں محدثین رحمہ اللہ کے تذکروں میں اللہ کے فضل و کرم سے نہیں ہے. زہد بھی ہے، زہد میں بھی وہ امام ہے، زہد میں بھی وہ امام ہے، حدیث میں بھی وہ امام ہے، تفسیر میں بھی وہ امام ہے، تاریخ میں بھی وہ امام ہے، بڑا تقلابی میں وہ امام ہے. اور ائمہ کا تعارف میں آپ کے سامنے مختصر طور پہ بیان کر رہا ہوں. بھائیو آؤ اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں انہیں کی قیامت کے دن وفاقت رسی فرمانا. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ پتر بن نبان پر شہر کبھی سولنا سری صاحب حسین صاحب بنایا ہے، جنہوں نے پاکستان میں بڑی جانے کے ساتھ ان بار بار بہت بار ہم نے اسے ان کی اگر خطرہ دیا، جنہوں نے اپنی اس خیال کا قیمتی فرمایا، دین کی خدمت کے لیے صرف کیا. اللہ تعالیٰ نے محمود فرمایا اور ہمیں ان کی اچھی طرح سے جلدی کی کبھی کچھ کل ان شاء اللہ مولانا خطبہ جمعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر مسجد قیام والوں کے نام میں اشار کرائیں گے، مسجد کلیان الوان حیدرآباد.